عزیز سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم مشرق وسطی کے گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ شام کی فوج نے گزشتہ ہفتے تاریخی شہر تدمر پالمیرا کو دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ دریاسنا شام کی سرزمین میں ترکی کی جارحیت کے خلاف شام کی حکومت کے اعتراضات میں شدت پیدا ہوئی۔ شام کے بعض علاقوں پر ترکی کی فوج کے قبضے کے بعد شام کے صوبے ادلب کے عوام نے ترکی اور شام کے سرحدی علاقے پر جلوس نکال کر ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے زیر قبضہ علاقے شام کی حکومت کو واپس کرے۔ خطے کے سیاسی اور صحافتی حلقوں نے شام کی سرزمین میں ترکی کے غاصبانہ اقدامات اور مداخلتوں کے خلاف شامیوں کے بڑھتے ہوئے اعتراضات کو وسیع پیمانے پر کوریج دی ہے۔ حال ہی میں ترکی کی فوج اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے الباب شہر سمیت شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے خلاف شام کے عوام نے احتجاج کیا ہے۔ ترکی نے دہشت گردی کے مقابلے کے بہانے گزشتہ برس 24 اگست سے سپر فرات کے نام سے شام میں فوجی کاروائیاں شروع کی تھیں، جن کا مقصد شام کی حکومت کے مخالف دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرنا ہے۔ شام کے عوام اور حکام کی جانب سے ترکی کے اس اقدام کے خلاف وسیع پیمانے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ شام نے اگست سن 2016 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کو دو الگ الگ خطوط ارسال کر کے ترکی کے اقدام کو شام کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا ارتکاب اور انسانیت پر ظلم قرار دیا۔ حالیہ مہینوں کے دوران خطے میں ترکی کی مہم جوئی کے خلاف کہ جو شام کے اقتدار اعلی کے خلاف ورزی پر منتج ہوئی ہے، شام کے عوام اور حکام کے بڑھتے ہوئے رد عمل سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی پھیلانے اور مہم جوئی پر مبنی ترکی کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہیں اور ترکی کی جارحیت کے سلسلے میں اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ دریاسنا یمنی حکام نے اپنے ملک میں امریکی حکام کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور باب المندب کے اسٹریٹجک علاقے پر قبضے کی کوشش کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یمن کے اراکین پارلیمنٹ نے یمن کے جزیرے میون میں فوجی اڈہ قائم کرنے کے بارے میں امریکہ کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ آبنائے باب المندب میں واقع جزیرے میون میں امریکی فوجی اڈہ قائم کرنے سے متعلق امریکہ، مصر اور متحدہ عرب امارات کا معاہدہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ یمن کے اراکین پارلیمنٹ نے یحییٰ بن علی الرائی کی سربراہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے باب المندب کے قریب واقع جزیرہ میون کا تعلق یمن کے ساتھ ہے اور یہ جزیرہ صوبہ تائز میں واقع ہے۔ بہرحال یمن کے عوام اور عالمی برادری نے امریکہ اور بعض عرب ممالک کے ناپاک عزائم کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کی حکومت نے بھی یمن میں مہم جوئی پر مبنی امریکہ کے اقدامات میں شدت پیدا ہونے اور آبنائے باب المندب پر قبضہ کرنے پر مبنی امریکہ کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اپنے سالانہ اجلاس کے دوران سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری رہنے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے سبب عالمی رائے عامہ کی توجہ ایک بار پھر سعودی عرب میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مرکوز ہو گئی۔ انسانی حقوق کونسل کے 34ویں اجلاس میں اس کونسل کے بعض ممالک نے سعودی عرب میں موت کی سزا دیے جانے، آزادی اظہار کے فقدان، سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں اور انسانی حقوق کے حامی افراد کے خلاف اقدامات انجام دیے جانے کی شدید مذمت کی۔ یہ مذمت ایسی حالت میں کی گئی ہے کہ جب مسلسل 2 ادوار میں سعودی عرب اس کونسل کا رکن رہ چکا ہے، حتیٰ کچھ عرصے تک وہ اس کونسل کے ماہرین کی کمیٹی کا سربراہ بھی رہ چکا ہے۔ دریاسنا بعض تنظیموں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے سعودی عرب کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب نے اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالا تھا کہ اس کا نام بچوں کی قاتل حکومتوں کی بلیک لسٹ سے خارج کیا جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ 2 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تشدد کر کے اقبال جرم کروایا جاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر ملزمین کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جنیوا میں اپنے 34ویں سالانہ اجلاس میں کہا تھا کہ بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ایسی حالت میں تشدد اور بدسلوکی کی جاتی ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ان تمام اقدامات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی دستاویزات اور کنونشنوں میں بعض اصولوں کو انسانی حقوق کے ایسے بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے جن کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ ان میں بعض اصول یہ ہیں: تشدد کی ممانعت، امتیازی سلوک کی ممانعت، آزادی اظہار، مذہب کی آزادی اور زندگی کا حق وغیرہ۔ آل سعود کی شاہی حکومت ان سب کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر چکی ہے۔ سیہونی کابینہ کے پارلیمنٹری آبزرور یوسف شابرہ نے گزشتہ منگل کے دن ایک رپورٹ میں سیہونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، سابق وزیر جنگ موشے آلون اور سیہونی حکومت کی سلامتی کونسل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی فوج کو سن 2014 کی جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ اس سے قبل سیہونی حکومت کے وزیر ہاؤسنگ یو آو گیلنٹ نے بھی غزہ پٹی کے خلاف سیہونی حکومت کی سن 2014 میں 50 روزہ جنگ کے دوران سابق وزیر جنگ موشے آلون کی کارکردگی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ سیہونی حکومت نے 7 جولائی سن 2014 میں غزہ پٹی پر تباہ کن جنگ شروع کی تھی جو 50 دنوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 2322 فلسطینی شہید اور 11,000 زخمی ہو گئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اب تک اس جنگ کی تفصیلات منظر عام پر لائے جانے کی روک تھام کرتے رہے ہیں تاکہ ان کے سیاسی مستقبل پر کوئی آنچ نہ آئے۔ 50 روزہ جنگ کی تفصیلات منظر عام پر آنے سے سیہونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ چند ماہ قبل سیہونی حکومت کے سابق وزیر جنگ کا استعفیٰ بھی 50 روزہ حملوں میں سیہونی حکومت کی ناکامی کا ہی نتیجہ تھا۔ سن 2014 میں 50 روزہ حملوں میں شکست اس بات کا سبب بنی کہ موشے یالون بھی اس حکومت کے دوسرے سیکورٹی حکام کی طرح اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ سن 2014 میں غزہ پٹی کے خلاف جنگ میں سیہونی حکومت کی شکست کے بعد یہ حکومت شدید سیاسی بحران کا شکار ہو گئی۔ حالیہ برسوں کے دوران استقامت کے مقابلے میں اس توسیع پسند حکومت کی بڑھتی ہوئی ناکامیوں نے جہاں اس حکومت کو غزہ کے سلسلے میں جنگ بندی کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، وہیں اس حکومت میں پائے جانے والے اختلافات بھی گہرے ہو گئے اور بعض عہدیداروں کو بھی ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ سیہونی حکومت کو 50 روزہ جنگ میں شدید جانی نقصان ہوا اور اسے غزہ پٹی سے بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اسرائیل میں استعفے دیے جانے کا نیا سلسلہ اور بعض عہدوں پر نئے افراد کو لایا جانا درحقیقت سن 2014 میں 50 روزہ جنگ میں سیہونی حکومت کی شکست کے آفٹر شاکس کا ہی تسلسل ہے اور اس شکست کی وجہ سے اس حکومت کے بہت سے فوجی، سیاسی اور سیکیورٹی حکام کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا چکا ہے۔ سیہونی حکومت کے حالات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ حکومت مختلف میدانوں، خصوصاً فوجی اور سیاسی میدانوں میں غزہ کی تیسری جنگ کی ناکامی کے منفی نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکی ہے اور اسے اس شکست کے شدید آفٹر شاکس کا ابھی تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیہونی حکام نے اس ذلت آمیز شکست کا اعتراف کرتے ہوئے اس جنگ کی پلاننگ اور اسے شروع کرنے والے سیہونی حکام، خصوصاً وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے قدیم اور تاریخی شہر پالمیرا کی آزادی اور شامی فوج کی کامیابی کو گزشتہ ہفتے وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی اور صحافتی حلقوں نے بھی اسے موضوع گفتگو بنایا۔ شام کی فوج نے جمعرات کے دن اعلان کیا کہ تاریخی شہر پالمیرا کو دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر کے قبضے سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا گیا ہے اور اس کا کنٹرول خود سنبھال لیا ہے۔ شام کی فوج کے بیان میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ہے کہ اس کامیابی کی اہمیت پالمیرا شہر کے تاریخی ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کی اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کامیابی ایسی حالت میں حاصل ہوئی ہے کہ جب شام کی فوج صوبہ حلب اور شمال مشرقی مضافات میں بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور اس نے دہشت گرد گروہوں کو شدید ضرب لگائی ہے۔ پالمیرا شہر شام کا تاریخی شہر ہے، اس میں بہت سے تاریخی اور عظیم عمارتیں تھیں جن کو دہشت گرد گروہ داعش نے مسمار کر دیا۔ اس شہر پر دسمبر 2016 میں داعش نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، اس سے قبل مارچ کے مہینے میں داعش نے اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ شام کے انسانی حقوق کے ادارے نے کہ جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے کہا ہے کہ داعش کے عناصر نے گزشتہ جمعرات کے دن پالمیرا شہر میں اپنے آخری ٹھکانوں سے بھی فرار اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال حلب کی آزادی کے بعد شام کے حالات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ شام کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور ہر لمحے دہشت گردوں کو کاری ضربیں لگ رہی ہیں۔ سن 2017 کے آغاز سے دہشت گردوں کی شکست میں تیزی پیدا ہوئی ہے اور بشار اسد کی پوزیشن پہلے کی نسبت زیادہ مستحکم ہوئی ہے۔ شام کی سرزمین کے مزید علاقوں کی آزادی کے معنی اس ملک میں بشار اسد کی مقبولیت میں اضافے اور ان کی حکومت کے قانونی جواز کے ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بشار اسد شام کا انتظام چلانے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال مخالفین کے ساتھ مذاکرات کے دوران حکومت کی پوزیشن بہتر اور دہشت گردوں کے لیے حالات سخت ہونے کا سبب بنی ہے۔ شام کی حکومت نے مخالفین کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے مقابلے پر تاکید کی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے پاس صرف دو راستے ہی باقی بچے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو شام کی سیکیورٹی کے سپرد کر دیں اور دوسرا یہ کہ ڈٹ کر لڑنے پر فرار ہونے کو ترجیح دیں، اور یہ صورتحال ان کی زیادہ سے زیادہ بوکھلاہٹ کا باعث بنی ہے، اور اس کا نتیجہ شام میں دہشت گردوں کی پیدر پہ ناکامیوں کی صورت میں ہی برآمد ہوا ہے۔